وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. مجلس کے آغاز میں قریب بیٹھنے والوں نے شاید ہمارا اور برادر محترم کا ایک مکالمہ سنا ہو، اور وہ یہ کہ آپ حضرات آج اور آج سے لے کے آخری مجلس تک بہت آرام سے بیٹھیے گا. دو یا تین دن جو آپ کو زحمت برداشت کرنا پڑی، بہرحال اس میں معذرت ہی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اب چونکہ اگلی شب جمعہ سے پہلے پہلے ہماری یہ گفتگو مکمل ہو چکی ہوگی، اور ویک ڈیز کے اندر یہ امکان بہت کم ہے کہ آپ حضرات کو کوئی زحمت دی جائے، لیکن ہمیشہ کی طرح سے جو ہماری مجالس میں ایک کمی اور خامی یہ بھی ہے، لفظ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی نہیں، اور تو ہیں بہت ساری خامیاں، یہ بھی کہ جیسے جیسے موضوع آگے بڑھتا جاتا بہت سارے موضوع سے ہٹ کے متفرق مسئلے سامنے آتے ہیں جن کی وضاحت کرنے کا دل بھی چاہتا وقت بھی نہیں ہوتا. اور ایسا ہی ایک مسئلہ دو دن کی مجلس کے ایک پیغام کے ذریعے، جو دو دن میں نے پوری پوری مجلس میں دونوں دن مختصر ایک پیغام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، مگر اسی وقت مجھے اندازہ تھا اور ابھی بھی میں اپنے اندازے ہی پر اس پیغام کے دوسرے حصے کو واضح کر کے پھر اپنے اصل عنوان پہ آتا ہوں. البتہ اس کا تعلق اصل عنوان سے بھی، معرفت ولایت. وہ کیا چیز ہے ولایت؟ کہ وہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ پورا کار رسالت قرآن کے خیال میں بیکار یا ادھورا ہوا جا رہا. ولایت، اشارے تو بہت سارے آئے، آخری دو یا تین تقاریر میں وضاحت کے ساتھ تفصیل آئی. اور کیوں امام معصوم نے ولایت کو سمجھاتے ہوئے یہ قسم کھائی ہے کہ واللہ لا تنالو ولایتنا، قسم کھائی خدا کی قسم، اس تک ہماری ولایت پہنچی ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ولایت والا. کون ہے وہ امام؟ بھی عام انداز میں کلام کریں وہی حق ہے، مگر یہاں قسم کھانا پڑ رہی. لیکن یہ آخری تین یا دو مجالس کا عنوان کہ کیوں امام نے فرمایا لا تنال، پہنچی نہیں ہماری ولایت جو یہ سمجھ رہا کہ وہ ہماری ولایت والا. بہت ہی مختصر آج آغاز میں ولایت. ولایت چاہے اللہ کی ہو انما ولیکم اللہ، چاہے رسول کی ہو ورسولہ، چاہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکات دینے والے نمازی کی ہو. ولایت چاہے اللہ کی ہو چاہے رسول کی ہو، چاہے اس حالت رکوع میں زکات دینے والے نمازی کی ہو. دیکھیں تیسرے ولی کا تعارف قرآن کریم نے نماز کے حوالے سے کرایا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. کوئی وجہ ہے کہ قرآن جہاں مولا کا تعارف کرا رہا ہے تو جو قرآن ہر جگہ اختصار سے کام لیتا، قرآن کسی چیز کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں بھی پہلی دو ولایتیں ایک ایک لفظ میں سمجھا دی، اللہ و رسول ہو. تیسری ولایت کے لیے نماز کو وجہ تعارف بنایا. اب یہی وہ چیزیں ہیں جو آخری دو مجلسوں میں جمع ہو کے ایک نتیجہ لائیں گی. لیکن ولایت چاہے اللہ کی ہو چاہے رسول کی ہو، اور چاہے حالت رکوع میں زکات دینے والے اس نمازی کی ہو، ولایت اس حقیقت کا نام جس پہ ساری باقی محبتیں قربان ہو جاتی. جہاں ولایت آتی وہاں باقی دنیا کی کوئی محبت ولایت کے مقابلے پہ نہیں ٹھہرتی، چاہے وہ مال کی محبت ہو، چاہے وہ عہدے کی محبت ہو، چاہے وہ جائیداد کی محبت ہو، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، اور چاہے وہ کم ہے لیکن والدین کی محبت. ولایت اس حقیقت کا نام ہے جس کے آگے سارے رشتے قربان ہو جاتے ہیں. ولایت اس حقیقت کا نام ہے جس کے آگے ساری دوستیاں قربان ہو جاتی ہیں. لیکن یہی وہ چیز تھی جو خاص طور پر کل کی مجلس میں نامکمل رہ گئی. والدین کا جتنا بھی احترام و عظمت قرآن نے بتائی، اگر والدین اسی مرحلے میں ولایت سے ٹکرا رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کی ولایت ہو، یاد رکھیے گا اللہ کی ولایت کو بھولیے گا نہیں، ساری ولایتیں شروع تو وہاں سے ہوتی ہیں. جیسے آپ ایک جملہ اکثر کہتے ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے، ارے مولا حکم دے تو جان بھی قربان ہے اور اولاد بھی قربان ہے. یہ جملہ پہلے نمبر کا جملہ نہیں ہے، تیسرے نمبر کا. اللہ اگر حکم دے تو جان بھی قربان ہے اور اولاد بھی قربان ہے، یہاں سے بات چلے. لیکن احترام والدین میں غلط فہمی ہو جاتی. بالکل شروع اسلام میں ہی یہ مسئلہ پیش آ گیا، جیسا آج مجھے توقع ہے مجمع کی اسی انداز سے آج میری گفتگو بھی. شروع اسلام میں ہی مسئلہ پیش آ گیا. دیکھیں اسلام کا سب سے پہلا انٹروڈکشن سورہ انعام کی وہ تین آیتیں ہیں جس میں کئی بار اشرے پڑھ چکا ہوں. اس کے اندر بالکل ابتدا میں حکم آیا والدین کے احترام کا، اور جیسے ہی یہ حکم آیا ویسے ہی پہلا پریکٹیکل پرابلم بھی پیش آ گئے. احترام والدین کا حکم آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ بھی پیش آ گیا، مکے کے نوجوان، اور وہ مسئلہ یہ پیش آ گئے کہ قرآن اسلام کی بنیاد رکھتا اللہ کی اطاعت اور والدین کے احترام پر. جب اسلام آیا اور یہ لوگوں نے سوال کیا اسلام کیا، تو اللہ کے رسول نے سورہ انعام کی تین آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا یہ ہے اسلام. جب اللہ کے رسول معراج کے سفر پہ گئے، جس کے بارے میں ایک مختصر ایک جملہ کہا جاتا کہ معراج تک مکے میں عقیدے کی تعلیم دی گئی، اب معراج کے سفر سے عمل اور فروع دین کی تعلیم شروع ہو رہی، اور واپس آئے تو قرآن کریم نے جو معراج کی آیت نقل کی، پہلا حکم اللہ کی اطاعت کرو، والدین کا احترام کرو. تو مکے کی زندگی اور مدینہ کی زندگی کے شروع میں یہ حکم آیا، اور حکم آنا ہے کہ مسئلہ پیش آ گئے. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کس کثرت کے ساتھ نوجوان رسول کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دو احکامات کو ہم ایک ساتھ انجام نہیں دے پا رہے ہیں. ایک کو لینے جاتے ہیں دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا. اب تو چار پائیوں کا زمانہ نہیں رہا، شاید ابھی بھی دیہاتوں میں کہیں کہیں چار پائیاں. ہمارا بچپنا تو چارپائی پر ہی گزرا، بارشیں ہوتی تھی چارپائی اکڑ جاتی تھی، ادھر بیٹھے تو ادھر سے اٹھ جاتی ہے، ادھر بیٹھے تو ادھر سے اٹھ جاتی. محلے بھر کے بچے بھنگوا کے اس کے اوپر کدوائے جاتے تھے تو جا کے بیلنس ہوتی تھی. یہ میں تاریخ اسلام کی حقیقت بتا رہا ہوں. شروع زمانے کے نوجوان آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے دو ایسے حکم دے دیے، اس پہ عمل کرے تو وہ نکلا جا رہا ہے، اس پہ عمل کرے تو یہ نکلا جا رہا. اچھا ایک صاحب مجھے ابھی ملے، بہت پرانے میرے 1983 کے حج کے ساتھی، پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے حج کے درمیان ایک مجلس میں وہ روایت بھی پڑھی تھی جو اس کے بعد بھی کئی سال پڑھی، لیکن ان کے تبصرے نے اس وقت بھی مجھے خاصا محسوس کیا. اور حدیث یہ تھی کہ آخری زمانے میں ایسے مرد آئیں گے جو عورتوں کی شبیہ بنیں گے، ایسی عورتیں آئیں گی جو مردوں کی شبیہ بنیں گی. اللہ کی لعنت ان پر بھی، اللہ کی لعنت ان پر بھی. ایک یہ حدیث بھی بہت مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اور پھر میں نے جو میرا اس زمانے کا انداز تھا، جو بقول لوگوں کے اب بدل گیا ہے اور ہم کو وہی انداز سننا، خیر وہ بھی سنا دوں گا، لیکن فی الحال تو جو عنوان چل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا، یا بالکل میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا. تو میں نے اس وقت اس حدیث کے تین چار پہلو بیان کیے کہ کیوں آخر رسول نے کہا ہے کہ مرد عورتوں کی اور عورتیں مرد کی شبیہ بنیں. اس زمانے میں نیا نیا غلغلہ ہوا تھا کہ جی دیکھیے اب وہ زمانہ آ گیا، ہماری عورتیں گھر سے نکل کے جاب کر رہی ہیں. 1983 سے بھی پہلے کا مسئلہ تھا، حج میں یہ بات آ رہی تھی اور یہ میرے حج کے ساتھی تھے. تو کہا کہ دیکھیں یہ آخری زمانہ آ گیا ہے، رسول نے جن عورتوں کو کہا کہ وہ مردوں کی شبیہ بنیں گی وہ یہ عورتیں جو گھر سے نکل کے جاب کر رہی. لیکن تمام مراجع نے کہا کہ اگر اپنے حجاب کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے اس جاب میں، اس کو کیسے مان لیا جائے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو پھر کسی نے اس کی کوئی وضاحت کی، کسی نے کوئی وضاحت کی، ایک ہی بات ایسی آ کے جمی. دیکھیں پوری ایک گھنٹے کی مجلس تھی، میں بڑی تیزی سے اس کو گزار رہا ہوں کہ یہ تو میرا موضوع ہے ہی نہیں. پھر بات آخر اس پہ آ کے ٹھہری کہ جب اللہ کی لعنت دونوں پر ہے تو دونوں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو حرام کام ہوگا، جائز کام پہ تو لعنت نہیں آئے گی. کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے لیکن اس حدیث میں نہیں. تو ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی، اللہ نے مرد کے عورت سے الگ کیا ہے چہرے پہ داڑھی اگا گئی. تو جو لوگ آخری زمانے میں ہوں گے کثرت کے ساتھ داڑیاں شیو کریں گے، یہ عورتوں کی شبیہ بننا. اور عورت کو مرد سے الگ کیا ہے حجاب کا حکم دے کر، تو عورتیں اپنا حجاب اتاریں گی تو یہ مردوں کی شبہات ہوگی. اور یہ تقریباً ہر ایک کے ذہن میں بھی بات آ جاتی کہ آخری زمانے میں جو مرد عورتوں کی شبیہ بنیں گے. اس میں ایک بات آئی تھی کپڑوں کی، عورتیں مرد جیسے کپڑے پہنیں گی، مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنیں گی. وہ بھی ایک اختلافی مسئلہ، یہ عمل حرام ہے کہ حرام نہیں ہے. لیکن یہ جو آخری بات آگے ٹھہری کہ داڑھی کا منوانا تو تمام علماء کے نزدیک حرام، اور حجاب کا کرنا تو تمام علماء کے نزدیک واجب. بہت میں سرسری سے بات کر رہا ہوں، لیکن کل جو بات نامکمل رہ گئی تھی اس کو مکمل کر رہا ہوں. اب خلاصہ یہ نکلا کہ میں نے مجلس میں پڑھا، حج میں جانے والی تو عورتیں ویسے ہی حجاب کر لیتی، ایسی ایسی عورتیں آپ کو حج میں نظر آئیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ ان سے زیادہ پردے کی بوبو کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی. اور پتا چلا کہ وہ نائٹ کلب کی ڈانسر، لیکن حج میں آتی ہیں تو مکے کا احترام. اور ایسے ایسے لوگ حج پہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ صاحب جو مجھے ملے یہ بغیر داڑھی منڈوا رہے. اچھا باقی باتیں چھوڑیے، میں نے کہا کل کی جو آپ نے حدیث سنی کہاں اس پہ عمل کرتے؟ دیکھیں کتنی موٹی موٹی اور گھنی مونچھیں رکھی ہیں، عورت کی ہوتی ہیں مونچھیں، اور ہوں گی. اگر عورت کی مونچھیں اس طرح ہو جائیں تو مولانا آپ کو مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی حجاب کرے گی، کم از کم یہاں تک تو اپنا چہرہ چھپائے گی. تو اب یہ جو آپ نے حدیث پڑھی کہ مرد کا چہرہ عورت سے الگ ہونا چاہیے، تو یہ میں نے مونچھوں کے ذریعے سے حدیث سے اپنے آپ کو بچا لیا. خیر اب یہ مکے میں بات ہو رہی ہے خانہ خدا کے صحن میں، ابھی نظر آئے تو مجھے صاحب کہا کیا ہوا بھائی وہ مرد عورت؟ بہت ہی بھونڈی مثال دے رہا ہوں، لیکن کچھ مومنین آ بھی رہے تھے تو میں نے کہا ذرا وہ بھی آ جائیں اور میرا موضوع بھی تھوڑا آگے بڑھ جائے. کہا مولانا اب تک یہ مونچھیں رکھ تو لیے کنٹرول نہیں کر سکا ہوں، بغیر داڑھی کے ہے نا، داڑھی ہوتی تو مونچھیں اس سے مل جاتی. اب یہ ہوتا ہے روزانہ مسئلہ، مجھے ٹھیک کرنے جاتا ہوں ادھر سے تھوڑی کاٹتا ہوں، پھر آئینے میں دیکھتا ہوں او یہ تو زیادہ کٹ گئی، ادھر زیادہ لمبی ہے، اس کو ٹھیک کرنے جاتا ہوں معلوم ہے یہ زیادہ لمبی ہے، اس کو ٹھیک، آخر میں پوری مونچھی اڑ کے رہ گئی. تو یہ جو ایک انداز ہے یہ ہے کل کی تقریر کا آخری جملہ. مولانا والدین کا احترام کرنے جاتے ہیں تو خدا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں ایسے والدین ملے. احترام والدین تو میں نے کہا، لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کا دل چاہتا والدین ہمیں ہمارے چوائس کے ملا کرتے، ایسے والدین ملے ہیں کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں، پہلا اعتراض یزید نہیں کر رہا ہے ہماری ماں کر رہی. ہمیں ایسے والدین ملے کہ ہم حرام پیسے سے اپنے آپ کو بچانے جا رہے ہیں، پہلا اعتراض ہمارا باپ کر رہا ہو. ہمیں ایسے والدین ملے کہ جس وقت ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرنے جاتے ہیں تو کفار مکہ میں سے کوئی نہیں آتا ہمیں روکنے کے لیے، یہ ہمارے والدین روکنے آتے ہیں. کیا کر، والدین کو بچانے جہاں ادھر سے مونچھ کو بچائیں تو ادھر اللہ کا حکم ہاتھ سے نکلا جاتا، اور اللہ کی اگر بات کریں تو والدین ناراض ہوئے جاتے ہیں. حجاب، کتنی بچیوں کو اس لیے چھوڑنا پڑا کہ ان کی ماں یا باپ راضی نہیں، گھر سے بہانہ ان کے پاس بھی ہوتا، والدین کے پاس بھی ایک بہانہ، مرانا معلوم ہے ہم کو، لیکن کیا کر. یہ اتنا بڑا مجمع جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو حجاب کی تقریر پہ نعرہ حیدری لگا رہا ہوگا، اگر انہی کو اپنے بیٹے کے لیے بہو لانا پڑے تو حجاب والی لڑکی کو کبھی نہیں لائیں. ویسے بہت اچھی چیز حجاب، واہ واہ بھی کریں گے، وہ میرے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میری مجلس میں تو وہی مجمع تھا، تعریف کرنے کے لیے ہریک ہے، لیکن حجاب والی بچی کو قبول کرنے والے کتنے لوگ. آج ہماری کتنی ہی بہت اچھی اچھی بچیاں صرف حجاب کے مسئلے کی وجہ سے ان سے شادی کوئی نہیں کر رہا. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ والدین کا بہانہ، ایکسکیوز ہے. ایکسکیوز یا بہانے کی بات تو چھوڑیے، بہانہ ہر ایک کے پاس ہوتا. مسلم ابن عقبہ جس نے روضہ رسول کو گولہ باری کر کے تباہ کیا اور مسجد النبوی میں گھوڑے اور گدوں کا سبل بنایا، وہ بھی ایک بہانہ رکھتا. ابن نمیر جس نے خانہ کعبہ پہ گولہ باری کی، وہ بھی ایک بہانہ رکھتا. پوچھا گیا اتنا بڑا گناہ تم نے کیا، کہا میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے قرآن پہ عمل کیا. یہ کون سا قرآن جس کے اندر روضہ رسول یا مسجد النبوی کی توہین اور خانہ خدا کی گولہ باری آتی ہو، یہ کون سا قرآن؟ ہمارے پاس تو قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں. کہا تم نے آیت نہیں پڑھی، یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اولی الامر کا حکم ماننا ہے. اس نے مجھ سے کہا خانہ کعبہ کو جلا دو تو میں نے جلا دی، بہانہ تو اس کے پاس بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر بہانہ قبول کیا جائے گا؟ جی ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس لیے ہم حجاب کے خلاف. یہ تو ذرا سے مذہبی والدین بیٹے کے لیے بھی کبھی یہی بہانہ لے آتے ہیں، مولانا اگر یہ داڑھی رکھے گا کون اسے اپنی بیٹی دے گا. یہ تو خیر بڑے بڑے مسئلے انہوں نے پیش کیے، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں. نوجوان آتا ہے مولانا سمجھائیے میری ماں کو، عورتوں کی زبان بھی ایسی ہوتی، شہر پڑھی لکھی عورتیں ذرا سا اس سے دور ہو گئیں، لیکن کوسنے، بد دعائیں، دور نہ بخشنا اور پتہ نہیں کیا کیا چیز. اتنی سی بات، چلے داڑھی اس نے اس لیے قبول نہیں کہ باپ کہتا ہے یہ داڑھی رکھتا ہے لوگ پتہ نہیں مجھے کتنا بڈھا سمجھتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ کسی اچھے گھر میں رشتہ نہیں ہوتا. آج کل کا زمانہ ہے، لڑکی بھی اپنی مرضی چلاتی ہے، چلانا چاہیے بھی اگر حدود کے اندر، تصویر تک پھاڑ کے پھینک دیتی ہے مجھے نہیں کرنا ملہ واللہ سے شادی. تو آپ خلاصہ یہ کہ چلے یہ کچھ سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں آنا آنا کہ قبول نہیں کر رہا ہے دماغ، صرف اتنی سی بات پر کہ ماں کہہ رہی ہے کہ شادی کے موقع پر تمہیں سونے کی انگوٹھی پہننا ہی پڑے گی، یہاں تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں. اس کا کیا تعلق ہے شادی سے یا عام زندگی سے؟ نہیں دودھ نہیں بخشوں، نہیں میں تو قیامت کے دن اللہ سے تیری شکایت کروں، میرے پیروں کے نیچے جنت ہے دیکھتی ہوں تو کیسے جنت میں جاتا، کیسی کیسی باتیں میں نے سنی ہیں. اب مکے کے نوجوانوں کا یہ، اب دیکھیں مسئلہ اتنا اہم مسئلہ، جن والدین کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا، وہی والدین اپنی اولاد کو اگر وہ خود سے دیندار بن گئے ہیں تب بھی روک رہے ہیں. لیکن میرا اصل موضوع اگر کہ یہ ولایت کا حصہ، لیکن ذرا سا ہم ولایت کے اس حصے کو سائڈ سائڈ کی گفتگو کہہ رہے ہیں، اصل عنوان تو نہیں. آخری بات، گھر کے پہلا جملہ ہے ولایت کہتے اسے جس پہ ساری محبت ہے قربان، نہ باپ کی محبت ولایت کے سامنے چلے گی، نہ ماں کی محبت ولایت کے سامنے چلے گی، نہ گھر والوں کی محبت ولایت کے سامنے چلے گی. ولایت کہتے اس میں ہے جس پہ ساری اطاعتیں قربان، نہ باپ کی اطاعت ولایت کے سامنے ہے، نہ ماں کی اطاعت ولایت کے سامنے ہے، نہ آفس کے سربراہ کی ولایت کے سامنے اطاعت، کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اصل موضوع پہ ڈائریکٹ بھی آنا ہے. آخری بات، مکے کے نوجوان شکایت لے کے پہلی دفعہ، سب سے پہلے شروع میں ہی والدین ہمیں روک رہے ہیں اس دین پہ عمل کرنے سے جو آپ لے کر آئے. اور قرآن کی اس زمانے میں جو آیت دیکھیے والدین سے شروع ہوتی، پھر یہ آیت نازل ہوئی فلا تطے ہوما، سورہ عنکبوت کی آیت، خبردار اللہ کے خلاف اگر والدین لے جائیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. قرآن کو بالکل شروع میں کہنا پڑا سورہ عنکبوت، نہ صرف یہ کہ مکی سورہ بلکہ بالکل شروع اسلام کا سورہ جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں. فلا تطے ہوما، کل احترام والدین کی مجلس تھی، آج احترام والدین کی وہ حدود بتانا کہ کہیں احترام والدین کو ولایت کے برابر نہ سمجھ لے. ولی کی اطاعت ہر جگہ ہے، والدین کی اطاعت ہر جگہ نہیں. اب آئیے اس کی جو دو تین میں نے مثالیں دیں وہ تو آپ کی سمجھ میں آ رہی، بلکہ آج مجھے وہ مجمع نظر آ رہا کہ مجلس پڑھنے میں اس حوالے سے مزہ آ رہا کہ گھرچے نعرے نہیں ہیں، گھرچے درود نہیں ہیں، گھرچے واوا نہیں ہے، مگر چہرے بتا رہے ہیں کہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. تو خیر ایک بات اور کہہ دی، کچھ ایسے اس وقت کے میرے اپنے حالات ہیں کہ میں مومنین کرام سے بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹ، مجلس پڑھ کے جاتا ہوں، اگلے دن جو یہاں آتا ہوں تو وہ بھی دو چار مومنین سے مصافحہ کا موقع ملتا، بات تو ان سے بھی نہیں کر پاتا ہوں. تو کوئی میرے پاس کوئی فیڈ بیک نہیں ہے یہاں کا، لیکن ساری دنیا کے حوالے سے والدین کی اطاعت نہ کرنا اگر وہ تمہیں اللہ کے خلاف لے جائے، اس میں داڑھی سمجھ میں آ گئی، اس میں حجاب سمجھ میں آ گیا، اس میں رزق حرام سمجھ میں آ گیا. اب بتائیے ایک باپ نے اپنے سارے تعلقات استعمال کر اپنے جوان بیٹے کے لیے بہترین جاب بینک میں ڈھونڈ لی اور بیٹے نے کہا یہ میرے لیے حرام ہے میں نہیں کروں، کون باپ صبر کرے؟ کون باپ بیٹے کے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کرے؟ خاص طور پر آج کے زمانے میں جہاں جاب مارکیٹ اتنی سیچوریٹڈ ٹائپ کی ہو گئی ہے، ملتے ہی نہیں ہے جاب، یہ چیزیں سمجھ میں بھی آ رہی. حتیٰ یہ کہ جو لوگ جو باپ اور ماں ان مسئلے میں مخالفت بھی کرتے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. لیکن قرآن نے صرف داڑھی اور حجاب، میوزک اور ڈسکو، گھر کے ڈش اینٹینا اور سود والی نوکری کا ذکر نہیں کیا. قرآن نے فارمولا دیا ہے فلا تطع ہما، کسی چیز میں اطاعت نہیں کرنا. قرآن کہہ رہا ان والدین کے لیے جن کا تذکرہ ہر جگہ اسلام میں اللہ کے ساتھ کیا گیا، مگر یہ فلا تطع ہما میں ایک اور چیز رکھ، اگر والدین نے، اور یہ ہے وہ بڑی نازک منزل، ادھر کی مجھ ٹھیک کرنے جاؤں گا وہ چھوٹی ہو رہی، اور اسے ٹھیک کرنے جاؤں گا تو یہ چھوٹی ہو رہی، آنکھ میں پوری مجھ ہی اڑ جائے گی. اور وہ یہ کہ اگر والدین کسی مرحلے پر جو ایک بیوی کو شرعی حقوق اسلام نے دیے اور جن شرعی حقوق کا اقرار کر کے آپ کہتے ہیں قبل تو بھول گئے، اتنے جلدی بھول گئے، جو تین بار آپ نے قبل تو کہا. ہمارے عموماً علماء کرام آپ کے بیاہ پہ پڑھتے ہیں نکاح، لیکن پوچھتے تو ہے نا وہ کیا تھا قبل تو. وہ یہ نہیں تھا کہ لڑکی تمہیں مل رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے تمام ذمہ داریاں بھی اللہ تمہارے لیے لکھ رہا، قبول کر رہا ہے تو پوری چیزوں کے ساتھ قبول کرنا. اگر اب یہ وقت مجلس مسائل فقہ بیان کرنے کا فورم تو ہے نہیں، میں نہیں بتا سکتا کہ کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن فقہی مسائل علماء سے پوچھئے جو ذمہ داریاں ہیں، اگر والدین اس میں بھی رکاوٹ ڈالے، خالی حجاب میں رکاوٹ ڈالنا ہی وہ منزل نہیں ہے جہاں باپ اور ماں کی بات ٹھکرا دو گے. یہ جو سوشل لائف کے اندر پرابلم آتے ہیں، کتنے ہی اچھے والدین ہیں، حجاب میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، گانے کی بات نہیں کریں گے، آپ نے بیوی کو اس کا وہ حق دیا جو شریعت آپ سے واجب قرار دیتی، ماں ناراض ہو جائے، خود بخود اسے حسد ہونے لگتا ہے. جن بہوؤں کا مزاج وہ ہے تو وہ کل آ گئے، لیکن بہرحال مجھے تقریر بیلنس کر کے چلنا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ سب معرفت ولایت نہ رکھنے کا نتیجہ. نہ ہمیں ماں کی بات دیکھنا ہے، نہ ہمیں بیوی کی بات دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے مولا علی نے اس موقع پہ ہمیں کیا بتایا. ٹیلی ویژن اسکرین، بڑی بڑی ٹیلی ویژن اسکرینز اور ایل سی ڈی اور پتہ نہیں کتنے سو سینٹی میٹر کی اسکرین، جو بھی ہو، مجلس سننے کا جو مزہ براہ راست ممبر کو دیکھ کر مجلس سننے میں آتا، وہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، خالی مزہ نہیں، جو برکتیں ہیں، مجبوری الگ چیز ہے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو مومنین آئیں گے شاید ان کو نیچے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا پڑے، میں چاہتا ہوں وہ بھی میرے سامنے آ جائیں، تو بہت زحمت کے ساتھ نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا آپ آگے بڑھائیے تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ ملے اور وہ بھی ممبر کی زیارت کرے، میری نہیں۔ درود بھیجے محمد والے۔ زحمت نہیں، آرام سے بیٹھے، بہت جگہ ہے لیکن اتنی جگہ ہے کہ آپ آرام سے بھی بیٹھ کے دوسرے مومنین کو جگہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال آج وہ کیفیت نہیں ہے، ورنہ دو دن جو میں نے مجمع دیکھا تھا تو اس میں تو مجھے قدیر کا میدان یاد آ رہا تھا، کیسے بیٹھے ہوں گے قدیر والے، کس طرح سے بٹھائے تھے رسول نے قدیر کے میدان میں۔ لیکن وہ جو قدیر کا میدان تھا وہ کیا، باپ کا حکم ہو کہ ماں کا حکم ہو کہ بیوی کا حکم ہو کہ دوستوں کی خواہش ہو، علی کے فرمان پہ ہر چیز قربان، جب تک کہ یہ علی سے نہ ٹکرائیں۔ علی سے ٹکرانے کی دو قسمیں ہیں، ایک عقیدے میں کوئی علی سے ٹکرائے، ایک فرمان میں کوئی علی سے ٹکرائے۔ جس طرح عقیدے میں علی سے ٹکرانے والے ہر ایک کو ہم باطل سمجھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا، جو علی کے سامنے آیا وہ باطل ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ آپ اپنے ایمانی اور غدیری جذبے کو عقیدے کی منزل پہ ظاہر کر رہے ہیں، یہ عمل کی منزل پہ ہونا چاہیے۔ علی سے عقیدے کی منزل پہ جو ٹکرا رہا ہے وہ باطل، اور اسی طرح علی سے جو عمل کی منزل پہ ٹکرا رہا ہے وہ بھی باطل۔ اگر علی کہتے داڑھی رکھنا اور کوئی کہے کہ نہیں، کیا ضرورت ہے، کہاں لکھا ہے، قرآن دکھاؤ۔ اچھا یہ بہت ایک چلتا ہوا جملہ، قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا، اور یہ ایسا جملہ ہے کہ میں کہتا ہوں آپ نے ساری ولایت کا خاتمہ اس جملے میں کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے کہا قرآن میں دکھاؤ، تو ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو قرآن ہیں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ میں قرآن ناطق پہ آپ کو دکھاؤں گا، علی سے لے کے امام زمانہ تک ہر ایک کے چہرے پہ آپ کو داڑھی نظر آ رہی ہے۔ ولایت اسی حقیقت کا نام تو ہے نا، کہ اہل بیت قرآن ناطق ہیں۔ غدیر میں پیغمبر کے خطبے میں جملہ یہ بھی تھا، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ تو قرآن ناطق کی آیت اس وقت کیوں سمجھنے کو تیار نہیں ہے، یہاں پہ یہ ضد کیوں ہے کہ خاموش قرآن میں دکھاؤ۔ اور علی نے جملہ کئی بار کہا، جب نیزوں پہ بھی قرآن بلند کیا گیا علی نے کہا ادھر مت جاؤ، میں بولتا قرآن ہوں، میری بات سنو، اپنے لیے میں بولتا قرآن۔ وہ تو نہ سنے اس لیے کہ منافق دے، کیا مومن بھی نہیں سنے گا؟ نہیں، ہمیں قرآن صاحب تو خیر بات پھیل رہی ہے، فرمان میں بھی، عمل میں بھی، عام زندگی کے پریکٹیکل مسائل میں بھی ہمیں مکمل طور پہ علی کی اطاعت کرنا ہے، یہ ہے ولایت۔ اور اس ولایت کو اسلام نے اتنا اہم کیوں بنایا؟ دیکھیے، پورے اسلام کی بنیاد ایک چیز پر، پورے اسلام کی بنیاد، پوری رسالت کی بنیاد ایک چیز پر۔ وہ ایسا بنیاد کا پتھر ہے کہ اسے آپ ہٹا دیں اسلام بھی گر جائے گا، رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر عقیدہ ولایت کو نہ مانا تو گویا وہ آپ نے بنیادی پتھر اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ وہ کیا؟ شہر مدینہ۔ یہ واقعہ میں چار پانچ دفعہ پڑھ چکا ہوں لیکن بارہ بارہ سال پہلے، شہر مدینہ، اللہ کے رسول کسی مختصر سے کام کے لیے مدینے سے باہر گئے، واپس آ رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، پیغمبر جس راستے پہ آ رہے ہیں بہت سارے اور لوگ بھی اس راستے پہ آ رہے ہیں، مگر زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے مدینے میں تجارت کا سامان لاتے ہیں، سارا دن تجارت کرتے ہیں، شام کو سامان سمیٹ کے شہر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ مدینے کے اندر، یہ کچھ زیادہ میں تفصیل میں جا رہا ہوں، سبزیاں، پھل، انڈے، دودھ، یہ ساری چیزیں وہ جو اطراف کے دیہات والے لے کے آتے ہیں۔ ایک دیہات کا نام میں بتاؤں تو شاید انہیں یقین بھی نہ آئے گا جنہوں نے عمرہ یا حج کیا. اور اس دیہات کا نام تھا قبا. آج یہ مدینے کا اتنا پوش ایریا اور اتنا مسجد النبوی کے قریب ہے کہ تقریباً یہاں سے مسجد نظر بھی آنے لگی. پہلے زمانے کا بہت دور کا دیہات ہے. تو جو صبح کے وقت مارکیٹ میں ہیں لوگ, جن کی پرماننٹ دکانیں نہیں ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں اور پیغمبر ان سب کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک گاڑیاں بیچنے والا بھی پیغمبر کے آگے چل رہا. مدینے کے اندر پرانا شہر, کتنی تنگ گلیاں, وہاں کاروں کے شو روم کھولنے کی جگہ ہی نہیں. جن کے کاروں کے شو روم ہیں ان سب کو شہر کے باہر اپنی گاڑیاں رکھنا ہوتی ہیں, اور پھر ایک ایک گاڑی لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں, اس کو بیچتے ہیں, پھر دوسری گاڑی آتی. بہت تنگ مدینہ 1400 سال پہلے. اور وہ اپنے ساتھ مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلو یا رولز رائس کا لیٹسٹ ماڈل لے کے آ رہا. اچھا کہ ذرا سا لفظ بدل دوں, گھوڑا. جو آج گاڑی کی کیفیت اور اسٹیٹس ہے وہی پہلے زمانے میں گھوڑے کا تھا. اور اہل بیت یتھار ہمیشہ بہتر سے بہتر سواری تلاش کیا کرتے تھے, یہ کہہ کر یہ تمہاری خوش قسمتی ہے, مومن کی خوش قسمتی. پڑوس اچھا ہو, سواری اچھی ہو, اور شریک حیات یعنی بیوی اچھی ہو. تو اب یہ اہل بیت کے لیے ایک بہت ہی پسندیدہ چیز تھی. اور جو اہل بیت کی سواری تھی وہ ایسی وفادار ہوتی تھی کہ شام غریبہ زلجنہ کی کیفیت دیکھ لیجیے گا. لیکن ابھی یہ واقعہ مجھے مکمل کرنا ہو, میں ذرا اس میں ادھر ادھر گیا. تو یہ واقعہ 40 منٹ لے گا, جس کا وقت بھی نہیں ہے 15 منٹ میرے بیان کے بچتے ہیں, پھر مصائب ہے تو جلدی. پیغمبر نے دیکھا گھوڑا پسند آ گیا. گھوڑا لے جانے والا ہر دور کی طرح سے ایک یہودی تھا کہ جو بڑی مارکیٹ ہوتی, انڈے ونڈے تو کوئی غریب بیوہ بدو عورت بیچ لیتی ہے, لیکن بڑی چیز ہے وہ مارکیٹ ان کے ہاتھ میں. پیغمبر نے اس کو روکا اور دریافت کیا, یہ بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے تو لے جا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ اب بات چیت ہو رہی ہے, نیگوسیشن ہو رہے ہیں, تجارت میں اس چیز کا حکم ہے. نہ آپ کسی کو دھوکہ دیجئے نہ کوئی آپ کو بے وقوف بنا کے چلا جائے. تو غرض یہ کہ باتیں ہو رہی ہیں, آخر ایک رقم پر ایک قیمت پر طے ہوگی. تو ڈن, انگریزی میں آج کل کہتے ہیں ڈن, عربی میں کہتے ہیں صفقہ, ہاتھ پہ ہاتھ مارنا. یہ ہماری فقہی اصطلاح بھی ہے. طے ہو گیا معاملہ, یہ گھوڑا پیغمبر کا ہو گیا. لیکن چونکہ پرانا زمانہ ہے, کریڈٹ کارڈ وغیرہ تو ہے نہیں, اور اتنا کیش کون لے کے چلتا, چنانچہ پیغمبر نے کہا پیمنٹ مدینے میں ہوگا, میرے حجرے میں چلو, پیمنٹ وہاں ہوگا, لیکن چیز میری ہو گئی. یہ نہیں طے ہوا کہ وہاں چل کے پھر پیمنٹ کرے تو معاملہ طے ہوگا, نہیں, ہو گئی پیغمبر. اب اس کا کام خالی چیز کا پوزیشن رسول کو دینا. کچھ زیادہ میں تجارتی اصطلاحات استعمال کرنے لگا ہوں, تو خیر واپس آتا ہوں اپنی اصلی زبان اردو پر. طے ہوا کہ قبضہ وہاں دیا جائے گا, وہ آگے چل رہا. بڑا خوش بھی, جتنی مہنگی گاڑی ہے اتنی ذرا مشکل سے بکتی ہے. وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج گھوڑا لے جا رہا ہوں, ایک ہفتے لے جانا پڑے یا 15 دن, صبح لے جاؤں شام کو واپس لاؤں, پھر لے جاؤں پھر واپس لاؤں, تب جا کے بکے گا. مارکیٹ میں قدم رکھے بغیر ہی اس کی چیز بک گئی, کتنا خوش ہوگا وہ. خوشی کی وجہ سے آدمی کی رفتار ذرا بڑھ جاتی. اور پیغمبر ویسے ہی عام آدمیوں سے بھی زیادہ رفتار میں ذرا سلو ہیں, اور ہمیں بھی کہا گیا, لیکن یہ اخلاقی پہلو کی طرف نہیں جا رہا. وہ پہلے مدینے میں انٹر ہوا. یہ ایک بہت عجیب بات ہے جس پر میں سوال بھی کرتا ہوں, لیکن یہ سوال کرتا بھی مکے میں ہوں اور اس کا جواب بھی مدینے میں دیتا ہوں. آپ کے سامنے خالی سوال رکھ دوں تاکہ آپ حضرات جب حج اور عمرے پہ جائیں تو چیزیں وہاں سیکھیے. یہ یہاں کی ہے نہیں, مکہ آباد کیا حضرت حاجرہ نے, زمزم کل کی بات. چنانچہ مکے کا پہلا گھر جناب حاجرہ کا تھا اور ان کے خاندان کا. جو پہلا قبیلہ آیا, شرط لگائی تھی کہ اطراف خانہ کعبہ کی زمین ہماری ہوگی. اہل بیت کا گھرانہ نہیں, بنی ہاشم کا گھرانہ. وہ مکے کے سب سے آخری محلے میں رہتا تھا. جن سے مکہ چلا وہ تو بالکل شہر میں ہونے چاہیے. مدینہ بہت پہلے سے آباد ہے. پیغمبر کا گھر بالکل سٹی سینٹر شہر مدینہ کے بیچ میں, جو اتنے دنوں بعد آئے. تو آخر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تاریخ اسلام اور سیرت رسول کا ایک دلچسپ پہلو. لیکن تاریخی اور معلوماتی چیزیں ہمارے موضوع سے متعلق نہیں. یہ بات میں نے کیوں چھوڑ دی؟ صرف اس لیے کہ یہ جو یہودی پیغمبر کے گھر پہ گھوڑے کا قبضہ دینے جا رہا, اس کو پورے شہر سے گزرنا ہے, بالکل شہر کے مرکز میں پہنچنا. اب جو یہ گھوڑا لے کے چل رہا, اور جیسے جیسے بازاروں میں گیا ہر ایک کی نگاہ پڑ گئی, ہر ایک کو پسند آنے لگا. اتفاق کبھی معمولی سا گھوڑا بھی نہیں بکتا ہے 15 دن, اور کبھی اتنا قیمتی گھوڑا. بھائی معمولی گھوڑا کون خریدے؟ مولوی خریدتے تھے. بہت عجیب جملہ میں کہہ گیا, مجمع پہ سناٹا چھا گیا. علی کا گھوڑا دیکھنے میں اتنا معمولی لگتا تھا کہ لوگ احترام میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتے تھے. اور یہ ہے کہ یہ مرتبہ اچھا بھی نہیں لگتا. یا امیر المومنین, آپ کے پاس آخرت اور دنیا کی ہر شے سپرلیٹو ڈگری والی ہے بیسٹ, کہ گھوڑا آپ نے ایسا مریل سا کیوں رکھا؟ کہا مجھے ضرورت ہی نہیں بہت اچھے گھوڑے, نہ کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا ہے, نہ خود کبھی میدان سے بھاگنا ہے. آپ کے جوش میں دوسرا جملہ دب گیا تھا. مولانا نے کہا خود مجھے کسی, نہ کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا, نہ خود کبھی میدان سے بھاگنا ہے, تو میرے لیے تو یہی گھوڑا بہت. اب وہ عام گھوڑا بھی جس کا خریدار کوئی ہوتا ہی نہیں, وہ بھی بکتے بکتے 2 مہینے لگتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے گاڑی بیچنا. یہاں ہے کچھ کار کے بزنس مین, ہاتھ نہیں اٹھائیے گا خیر, کیونکہ یہ میں مجلس کو کوئی کمرشلزم کا پلیٹ فارم نہیں بنانا چاہتا. تو خلاصہ یہ کیا اتنا بہترین گھوڑا, اتفاق دیکھیے آج ہر ایک کی نگاہیں اس پہ لگی, ہر ایک خریدنا چاہ رہا, اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا. ٹھیک ہے میں نے جس قیمت پہ بیچا وہ بالکل مناسب قیمت تھی, 10,000 کا تھا 10 کا ہی بیچا, لیکن اگر بیٹھے بیٹھا اس کے 15 کوئی آفر کر رہا, اب لالچ آ گیا, رک گیا. اور جو لوگ انٹرسٹ دے رہے تھے ان سے پوچھنے لگا کتنے کا خریدو گے کتنے کا, اس کو یہ تو اطمینان ہے کہ 10 کا تو بک ہی چکا ہے, اس سے کم تو قیمت کہنا ہی نہیں ہے. وہاں 15, 18, 20, 22, اتنی دیر میں اللہ کے رسول اسی راستے پہ آ رہے ہیں نا, وہ بھی پہنچ گئے. دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہے, میرا گھوڑا جو میں خرید چکا ہوں وہ بازار میں بک رہا. وہ بھی ایک بہت اہم روایت ہے رزق حرام کے لیے. مولا نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کی جو زین چوری ہو گئی وہی بازار میں بک رہی ہے, تو ایک بہت اہم اصول بتایا تھا, مگر مشہور روایت بھی ہے موضوع سے ہٹ کر بھی. پیغمبر نے دیکھا میری سواری کا جانور بک رہا جو میں نے خریدا. آگے بڑھے, ظلم کے خلاف کسی پیمانے پر صحیح احتجاج ہر ایک کو کرنا, بلکہ ایک حدیث ہے مولا کہ ظالم ظالم بنتا اس لیے کہ مظلوم سر جھکا کے ظلم برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا. جتنا ظلم برداشت کرو گے اتنا ظالم کو طاقتور بناؤ گے. اور یہ بہت اہم ایک پیغام. چنانچہ کربلا میں 80 سال کے بوڑھے کو بھی یہ اجازت نہیں تھی, اور نہ اس نے کبھی کہا کہ جا کے اپنی گردن کٹواؤ. جتنی طاقت ہے اتنا مقابلہ تو ضرور کرنا ہے, یہ کربلا کا پیغام تھا. لیکن ابھی آج کی بات پیغمبر رک گئے. یہ ظلم ایک چیز ہماری ہے, وہ فراڈ اور چیٹنگ اور دھوکہ کر رہا, اور آج اگر پیغمبر خاموش ہو کے آگے بڑھ گئے وہ کہے گا کہ جب میں نے مسلمانوں کے رسول کو دبا لیا تو اب اور کس کی کیا حیثیت و اہمیت ہے. وہ کل 50 آدمیوں سے فراڈ کرے گا. چنانچہ پیغمبر رکے, کہا کہ اے شخص یہ کیا کر رہا؟ کیا کر رہا؟ میرا گھوڑا بیچ رہا. کہا اب یہ تیرا گھوڑا نہیں, اب یہ بک چکا. اکثر لوگ ہم سے بھی کہتے مولانا یہ ہمارا گھر, ہماری مرضی ہے گانے سنے, ہماری مرضی ہے بے حجاب گھومے, ہماری مرضی ہے مس گیدرنگ کرے, ہمارا گھر ہے, ہماری تقریب ہے, ہماری برتھ ڈے پارٹی, ہماری شادی پارٹی, آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا غلط, آپ بھی بکے ہوئے, آپ علی کی ہاتھ بک چکے ہیں, اب یہ گھر آپ کا گھر نہیں رہا, اب یہ گھر آپ, اب یہ ذات آپ کی ذات نہیں رہی ہے, اب آپ بچے آپ کے بچے نہیں رہے ہیں, آپ بکے ہوئے ہیں. یہی ولایت کا مطلب ہے. خود علی بھی بک چکے ہیں. شب ہجرت ایسا سودا کیا علی نے, آج تک کسی نے ایسا سودا نہ کیا ہوگا. ایک رات بستر پہ سوئے اللہ کی رضا کو خرید لیا. ہم بھی بکے, ہم اہل بیت. یہ غدیر خم میں پیغمبر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروائی, جو عربی میں ہمیشہ سے ایک سمبل ہے بک جانے کا. تو آپ بکے ہوئے ہیں, کبھی اپنے گھر کو اپنا گھر نہ کہیے, کبھی اپنی ذات کو اپنی ذات نہ کہیے, کبھی اپنے کاروبار کو اپنا کاروبار نہ کہیے. پیغمبر نے کہا تیرا گھوڑا نہیں, وہ یہودی کہہ رہا میرا گھوڑا. پیغمبر کہہ رہے تیرا نہیں ہے, بک گیا ہے, اب یہ میرا. اب وہ یہودی لالچ میں ہے, 10 کے 15 مل رہے ہیں. لالچ تو ہمیں بھی آ جاتی, جس کی بنا پہ اس نے پیغمبر کے مال پہ قبضہ کیا. ہم پیغمبر کی اس بیٹی کے مال خمس کو دینے کو تیار نہیں ہوتے, بھئی لالچی تو ہے نا, ورنہ 100 درہم پہ 20 روپے درہم 20 درہم شہزادی کا حق کون دینے سے روکے گا؟ پیسے کی لالچ. میں دیکھیے کتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں, ایک ایک جملہ مجھے ایک ایک گھنٹے کے لیے راستے سے بھٹکا دے گا. آج کے بعد تو 3 ہی مجلسیں بچی, آج تو بتا رہا ہوں فما بلغت رسالتا. یہ ولایت اتنی اہم کیوں بنی؟ پیغمبر نے دیکھا لالچ آ گئی, اس کی لالچ سمجھ میں آتی, جب مومن کو لالچ آ جائے کہیں گے نہیں نہیں وہ تو بہت برا, ایسا لالچ میں آیا کہ رسول کے مال پہ اس نے قبضہ کیا. تو کوئی فرق ہے شہزادی اور رسول میں؟ جس نے شہزادی کے مال پہ قبضہ کیا خمس دینے کو تیار نہیں. پیغمبر رک گیا, کہا جھوٹ بول رہا, یہ تیرا حق نہیں. وہی بات تھی کہ ظالم کو طاقتور نہ ہونے دو, حق لینے کے لیے تو فاطمہ کو بھی گھر سے نکل کے دربار آنا پڑا, لیکن وہ حق لینا بھی تھا اور وہ زینب کبرا کی ٹریننگ اور تربیت بھی تھی. زینب ماں کی انگلی پکڑ کے آئی ہے دربار میں, یہ یاد رکھیے گا. فی الحال موقع نہیں ہے سمجھانے کا. پیغمبر نے جیسے ہی یہ بات کہی, یہودی نے بڑی معقول بات کہی, بڑے ویسے بڑی معقول بات کہا, اچھا یہ آپ کا گھوڑا, کوئی گواہ لائیے. سب لوگ جانتے ہیں کہ گھوڑا میرا ہے, میرے گھر میں پلا, میرے گھر میں بڑھا, میرے گھر کے اندر جوان ہوا, میرا پورا محلہ مسلمان بھی گواہی دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے خرید لیا, کوئی گواہ. اب پیغمبر رکے ہوئے تو ہیں, مجمع کی جانب مڑے, سارے مسلمان ایک سے ایک مقدس, بڑی بڑی داڑیاں بھی ہوں گی, ماتھے میں سجدے کا نشان بھی ہوگا, زیر لب ذکر خدا بھی کر رہے ہوں گے. ایک بار پیغمبر رکے, کہا بھائی یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے, گواہ چاہیے. میں کہہ رہا ہوں خریدا ہی, کہتے گواہ لائیے, تم میں سے کون میرا گواہ بنے گا؟ بعض لوگ بڑے متقی ہوتے ہیں, بعض لوگ سپر متقی ہوتے ہیں. اب ایک سارے کے سارے چونکے, سب کے سب سپر متقی ہیں, قدم پیچھے ہٹ. یہاں کے سپر متقیوں پہ آپ کو ہنسی آ گئی اور ان پہ رونا آئے گا. جو کربلا میں شور مچا رہے ہیں, جلدی حسین کو شہید کرو تاکہ نماز عصر کا وقت فضیلت نہ نکلے. یہ ہے اسلام کی ٹریجڈی. ایک بار پیغمبر نے کہا بھائی کون گواہی دے گا؟ سب چپ. اب یہ فرق ہوتا ہے درجات. آقا حسین نے شب عاشور کہا تھا چلے جاؤ, وہاں بھی سب چپ تھے, لیکن وہ خاموشی کیسی اور یہ خاموشی کیسی. ایک بار جس طرح حسین نے طریقہ اختیار کیا, پھر ایک ایک کر کے نام لے کے کہا اچھا تم نہیں جاؤ گے, تم نہیں جاؤ گے, یہ شب عاشور آپ نے سنا, یہ بھی پہلے اچھا تم بولو. پہلے تو عام بات کہی, کوئی نہیں بولا, اچھا تم بولو. گھبرا کے کہا یا رسول اللہ میں کیسے گواہی دوں, میں تو وہاں تھا ہی نہیں جا یہ معاملہ ہوا ہے. آپ سے محبت کرتا ہوں, عظمت مانتا ہوں, لیکن آپ کے کہنے پہ جھوٹ تو نہیں بولوں گا. ایک وہ بھی حدیث, ایک یہ بھی حدیث, تو ولایت مکمل ہوگی. یہ حقوق الناس کا مسئلہ ہے, وہ حقوق اللہ کا مسئلہ. کوئی نماز پڑھ رہا, پیغمبر نے آواز دی, نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد آیا, یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. کہا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. کہا نماز تمہیں سکھائی اور بتائی کس نے؟ وہ نماز اور ولایت, یہ حقوق الناس اور ولایت. کتنی بڑی بڑی باتیں میں بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بہت مختصر بات. کہا یا رسول اللہ جھوٹ تو میں نہیں بول سکتا ہوں جب میں تھا ہی نہیں. اچھا تم, پیغمبر نے بحث میں کیسے, نہیں یا رسول کیسے میں جھوٹ بولوں؟ اچھا تم. اتنے میں ٹہلتے ہوئے ثابت ابن قیس انصاری آ گئے, یہ وہ عظیم صحابی ہیں. دیکھیے ایک جملہ کافی ہے سمجھدار کے لیے. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے میرے مولا کا 4 لائنوں کا, جس میں میرے مولا یہ کہہ کر روئے. کبھی علی کی بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی, تنہائی میں جا کے کنویں میں منہ ڈال کے کنویں سے بات کرنا ہوتی. مولا اپنی فریاد کر رہے ہیں اور اس میں تذکرہ کر رہے ہیں چند اصحاب رسول کا, کاش یہ ہوتے تو آج یہ ماحول اور حالات نہ بنتے. اس میں ایک نام ثابت ابن قیس انصاری کا, آئینہ آئینہ ابن التیحان. کہاں ہے رسول کا یہ عظیم صحابی؟ مولا کا اتنا کہہ دینا, کتنا بڑا رتبہ عطا کرتا ہے. وہ صحابی ٹہلتے ہوئے آ گئے. ٹہلنے کا مطلب انہیں گھوڑا خریدنے سے کوئی دلچسپی نہیں, گھوڑے کے لیے رکتے بھی نہیں. ایک مجمع دیکھا آگے, دیکھا کہ مجمع کے بیچ میں رسول خدا کھڑے, مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. یا رسول اللہ بات کیا, اتنا بڑا مجمع اور سارے مسلمان نظر آ رہے. پیغمبر نے کہا بات چھوڑو, یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے. یہودی کہتا ہے نہیں خریدا, میں کہتا ہوں خریدا, مجھے گواہ چاہیے, گواہی دو. بے اختیار بغیر سوچے سمجھے رکے غور کیے. جو مولا کی شانتی نا, مولا رک کے جواب دیا کرے, تو پانچ انگلیوں کی بات مجلس کے شروع اشرے میں آ چکی. بغیر رکے بغیر سوچے رسول نے کہا گواہی دو گے؟ سینہ ٹھوکے کا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے اور آپ اس کے مالک. اچھا اب دیکھیے اگر بات گھوڑے کی ہوتی نہیں غدیر کو سمجھا رہے رسول, بات اگر گھوڑے کی ہوتی تو پیغمبر کو خوش ہو جانا چاہیے نا, یہ گواہ مل گیا. آگے بڑھا کے اس کو یہودی کے سامنے کھڑا کر دیتے, دیکھ تو گواہ مانگ رہا ہے گواہ گیا. نہیں گھوڑے کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, بات اس کی تھی کہ رسالت نام کس چیز کا ہے. ایک بات پلٹ کے پیغمبر نے کہا بھائی رسالت کس چیز کا نام ہے, اور قرآن نے یہ کیا کہہ دیا بھما بلک کا رسالت, تو نے رسالت نہیں پہنچائی تو پہلے رسالت سمجھو پھر پتا چلے گا کیوں نہیں پہنچائی. رسالت کس چیز کا نام ہے, پیغمبر نے پلٹ کے اپنے ہی فیور والے پہ اعتراض کر دیا. ایک مومن نے مجھ سے شکایت بھی کی تھی مولانا آپ کی مجلس میں کیسا, یہ حسینیہ زہرا کی بات نہیں, یہاں کی تو داد سے کبھی میں گھبرا بھی جاتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا جملہ تو نہیں پڑھ دیا کہ جس پہ لوگ تنزیہ, لیکن نہیں آپ کا خلوص آپ کے چہرے سے لگتا. ایک صاحب نے کہا مولانا یاد ہے آپ کو ابو تراب مسجد میں مجلس پڑھ رہے تھے؟ ہاں یاد, اور یہ بھی یاد ہے نا کہ کوئی داد نہیں دے رہا تھا, سب ٹھنڈے بیٹھے تھے, ایک میں ہی تھا جو آپ بڑھ بڑھ کے بابا کہہ رہا تھا, اور آپ نے میرا بھی خیال نہیں کیا. جیسے ہی میں نے چار دفعہ بابا کہا آپ نے داڑھی پہ بات کر لی اور آپ کو نظر آ رہا ہے میں داڑھی مڈوا کے بیٹھا ہوں. تو اب پیغمبر نے اپنے ہی فیور والے کو پلٹ کے سوال کر لیا. اس کا جملے کا مطلب یہ تھا نا کہ ایک ہی تو آپ کو میرا داد دینے والا, اس کو بھی نہ چھوڑا آپ نے, تو پیغمبر نے پلٹ کے سوال کیا ہے ابن تیہان تم تو تھے ہی نہیں جب یہ گھوڑا بکا, کیسے گواہی دے دی بغیر دیکھے؟ یہ ہے رسالت. ابن تیہان ثابت ابن قیس کا جواب, کہا یا رسول اللہ بغیر دیکھے کیسے گواہی دے دی؟ یہ تو گھوڑے کا مسئلہ ہے, ہم نے تو کائنات کے بڑے بڑے مسئلے ہوئے بغیر دیکھے خالی آپ کے کہنے پہ گواہی دی. آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے نہیں دیکھا, گواہی آپ کی ہم گواہی دیتے کہ آپ نے سچ کہا. آپ نے کہا غارِ حرا میں جبرائیل آئے, ہم نے نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ گواہی دی. آپ نے کہا قرآن خدا کا کلام ہے, ہم نے نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ گواہی دی. آپ نے کہا میں رسول ہوں, ہم نے رسالت ملتے نہیں دیکھا, بغیر دیکھے گواہی دی. اتنے بڑے مسئلے بغیر دیکھے اور گھوڑے پہ ضد کرے کہ دیکھیں گے پھر گواہی دیں گے. ہمارا سارا رشتہ پیغمبر سے بغیر دیکھے گواہی کا. ایک اور مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. رسالت سمجھیے, رسالت نامی اس بات کا ہے کہ بغیر دیکھے گواہی دی. کوئی کہی نہیں سکتا کہ نہیں بھائی ہم تو رسالت کو بھی مانیں گے دیکھنے کے بعد. ایک ہی تو ایسا گواہ ہے, وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بے دیکھے گواہی نہیں دے رہا ہوں, میں تو دیکھ کے گواہی دے رہا ہوں. باقی تو ساری امت کو کہنا بے دیکھے گواہی. نہج البلاغہ میں جب علی نے یہاں تک کہہ دیا, پوچھا نا منافق نے کہ اللہ کو دیکھا ہے کیسے ہی عبادت کر رہے ہیں, تو مولا کا خطبہ ہے پڑھیے گا, مجھ سے تفصیل نہیں پوچھیے گا کہ میں تو بغیر دیکھے خدا کو بھی کی بھی عبادت نہیں کرتا ہوں, میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے. مگر یہاں تو یقیناً ایک ہی آپ کو گواہ ملے گا جو پیغمبر کے بارے میں ہر گواہی دیکھ کر دے گا, بغیر دیکھے نہیں دے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, رسالت کا ایسا موضوع بن گیا اور آپ حضرات بھی اس وقت اتنے جوش میں آ گئے کہ چھوٹی سی مثال دے کے مسائل پہ جاؤں, باقی جو باتیں رہ گئیں وہ کل پوری ہوں گی. چھوٹی سی مثال اکثر میں دیتا ہوں, یہ مثال میرے روحانی استاد خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی صاحب دیتے تھے, مگر مثالوں میں اپنے ہی کو آدمی لاتا. یہ فرض کیجئے میں کراچی کا رہنے والا, کراچی میں پیدا ہوا, پلا بڑھا, رضویہ مسجد میں شہادت نامے کے جھگڑے بھی میں نے دیکھے اور باقی سارے جھگڑے, لیکن اس کے بعد ذرا کراچی سے باہر بھی مسجد سے پڑھنے جانے لگا. یہاں تو ہر مسلمان کو ایک عقیدہ رکھنا ہے بغیر دیکھے گواہی دے, مگر صرف ایک ہے اور وہ دیکھیں. آپ فرض کیجئے کہ میں لاہور گیا پہلی دفعہ, جب گیا جیسے ہی میں لاہور میں پہنچا مجلسیں وغیرہ پڑھی سب کچھ, وہ ایک الگ مثال بھی یہاں بنتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اور اس کے بعد واپسی ہوئی, دس دن بارہ دن پندرہ دن, رمضان میں تو ایک مہینہ ٹھہرتے ہیں, ابھی میں جا رہا ہوں واپس کے مطار پر یا محطے پر. آ گئی پولیس, پاکستان کی پولیس. جو مقابلہ ہوتا ہے نا, کون کتنے جلدی مجرم کو ڈھونڈتا ہے, تو کچھ تو جرم سے پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کیا, گئی گرفتار, حد کر. مولانا ٹھیک ہے آپ مولانا ہوں گے لیکن میرے پاس یہ وارنٹ ہے, آپ چلے. اب محبت کرنے والے مومنین بھی ہوتے, خس کم پاک جہاں کہنے والے بھی ہوں گے کہ چلیں ٹھیک ہے, اطمینان تو ہو گیا نا کہ اب آئندہ سال نہیں آ رہے, پانچ سال سے کم تو ہوگی نہیں ان کو سزا. تو خیر لیکن محبت کرنے والے بھی جب ایئرپورٹ چھوڑنے آئیں گے تو محبت ہی کریں گے. کوئی اردو دان ہے تو میں اپنا جملہ بدل لوں, جو ایئرپورٹ پہنچانے آئیں گے تو وہ تو محبت کرنے والے ہوں گے. گھبرا گئے کہ کیا ہوا, آپ ان کو گرفتار کر کے کیوں لے جا رہے, کہا انہوں نے فلا سنگین جرم کیا. محبت کرنے والوں نے کہا آپ کو دھوکہ ہوا, کوئی ایسا جرم انہوں نے کیا, یہ تو یہ چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی نہیں کیا, یہ پہلے دن سے لے کے آج آخری دن تک چار مہینے بھی رہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے جرم کیا, کوئی دھوکہ ہو رہا, غلط فہمی ہو رہی. گرفتار کرنے والے نے صرف ایک جملہ کہہ دیا, سارے گواہ ٹھنڈے پڑ گئے. کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر میں جس جرم پہ ان کو پکڑ رہا ہوں یہ انہوں نے ایک سال پہلے کراچی میں کیا تھا. اوہو, لاہور والوں نے کہا ہم تو تھے ہی نہیں کراچی, اور دو سال پہلے تو ہم جانتے بھی نہیں تھے, ہم کیسے گواہی. سب ٹھنڈے پڑ گئے. ایک آگے بڑھا اور کہا کہ نہیں نہیں میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ میں کراچی میں بھی ساری زندگی ان کے ساتھ رہا اور یہاں بھی میں ان کے ساتھ رہا, میں گواہی دیتا ہوں نہ وہاں جرم کیا نہ یہاں جرم کیا, ہم تمام اصحاب با وفا کی عظمت اور احترام کے قائل ہیں, ان کی گواہی سنتے ہیں. مگر وہ پیغمبر کی عصمت و طہارت کی گواہی دیں گے مدینے میں جہاں وہ پیغمبر سے ملے, مکے میں جہاں انہوں نے پیغمبر کو دیکھا, بچپنے کے دوست گواہی دیں گے ولادت کے بعد. لیکن پیغمبر نہ مدینے میں نبی بنے ہیں نہ مکے میں نبی بنے ہیں, وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب ابراہیم نعرے نمرود میں پھینکے جا رہے تھے, وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب ہمارے رسول سفینہ نوح میں تھے, وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب ہمارا نبی آدم کی پیشانی پہ نور بن کے جگمگا رہا تھا, وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا بھی نہ ہوئے, کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیاً وآدم بین الماء والتین. اب ان کی گواہی نہیں چلے گی, مدینے والے مدینے کی گواہی دیں, مکے والے مکے کی گواہی دیں, بچپنے کے دوست بچپنے کی گواہی دے, گواہ وہی چلے گا جو مدینے میں بھی ساتھ ہے, جو مکے میں بھی ساتھ ہے, جو نعرے نمرود میں بھی ساتھ ہے, جو سفینہ نوح میں بھی ساتھ ہے, جو آدم کے خلقت کے وقت بھی ساتھ ہے, جس کے لیے رسول کہہ دے اول ما خلق اللہ نوری تو انا و علی من نور واحد. یہی ایک ایسا گواہ ہے جو یہ کہے گا کہ میں بغیر دیکھے گواہی نہیں دے رہا ہوں, باقی ہر ایک کی سچائی ہمیں اس انداز سے احترام سے سر جھکاتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے ثابت انت ذو الشہادت ہے, آج سے تو ایک ہے دو کے برابر ہوگا کیونکہ تو نے ایسی گواہی دی ہے. بغیر دیکھے کلام رسول پہ بھروسہ کر کے, کلام رسول پہ بھروسہ کر کے ایسی گواہی دی. یہ تو ایک کردار, اور ایک کردار ہے جو دربار میں بے حیائی سے بیٹھا ہوا کہہ رہا لا ابد بنی ہاشم بالملک ولا وحی جاء ولا ملک نزل. یہ دونوں کیریکٹر تاریخ اسلام کے اوراق پر موجود ہیں. وہ بھی کہتا کہ میں مسلمان ہوں, خالی یہ نہیں کہتا میں نائب رسول ہوں, اور کہہ کیا رہا ہے لا ابد بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم نے تو ایک کھیل کھیلا, ڈرامہ کیا, ڈھونگ رچائے. کیوں بھائی, بتا بھی دیا بالملک اقتدار چاہیے تھا اس لیے, ورنہ فلا وحی جاء ولا ملک نزل, نہ وحی آئی ہے نہ فرشتہ آیا ہے. ثابت ابن قیس نے بغیر دیکھے گواہی دی, وحی بھی آئی ہے فرشتہ بھی آیا. تبھی پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ انہیں دو گواہوں کے برابر قرار دیا, مولا نے کہا کاش ہی اب تک زندہ ہوتا اور آج میدان صفین میں ہمارے ساتھ ہوتا, علی کو ایسا صحابی چاہیے جو بغیر دیکھے گواہی. اور ایک وہ نائب رسول بھی کہہ رہا, بلکہ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی ابن نبیر نے خانہ کعبہ پہ گولہ ماری کی دلیل قرآن سے ڈھونڈی. یزید اپنی حکومت کی دلیل ہی یہ لاتا ہے کہ میں رسول کے جانشین, ورنہ اور کیا اس میں سرخاب کا پر لگا ہے؟ کہا میں جانشین رسول. اور حالت یہ ہے کہ محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی. اگرچہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ تیسرے عشرے میں میں شام کے مصائب نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ پہلی سفر کو اہل بیت شام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد والے عشرے میں مصائب آتے ہیں. لیکن آج جہاں پہ بات پہنچ گئی وہاں پہ مجھے صرف آج کی حد تک, اور مصائب تو خیر مصائب ہیں, ہر وقت ہر موقع پر ہر ایک کے مصائب پڑھے جا سکتے ہیں. یہ دن بھی دربار میں آنا, یہ دن بھی تاریخ اسلام پہ آنا. وہ ہندا کا پوتا اس انداز سے تخت خلافت پر بیٹھا ہے کہ غرور کی یہ کیفیت ہے کہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے, دوسرے ہاتھ میں وہ جوئے کے آلات اور شطرنج کے پاس ہیں, اور جان بوجھ کر توجہ بھی نہیں دے رہا کون آیا. یہ بتانا چاہتا کہ میری نگاہ میں محمد کی نواسیوں کی احترام تو چھوڑو کوئی حیثیت ہی نہیں. زینب کھڑے کھڑے تھک گئے. زینب کھڑے کھڑے تھک گئے. یہ بہت بڑا جملہ میں نے کہا, جتنے آرام سے آپ نے سنا یہ اتنے آرام سے سننے والا جملہ نہیں. اس لیے کہ یہ وہ زینب ہے, یہ شام غریبہ کی پوری رات چوب خیمہ ہاتھ میں لے کر لوٹے ہوئے گھر کا پہرا دیتی اور نہیں تھکی. وہ پہرا 18 لاشوں کے بیچ میں تھا, وہ پہرا اس حالت میں تھا کہ ابھی ابھی زینب کا حسین مارا گیا ہے, ابھی ابھی زینب کے اکبر کے کلیجے میں برچی لگی ہے, مگر فاتح خیبر کی بیٹی نے شام غریبہ کس انداز سے پہرا دیا. وہ زینب اگر تھک جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ شام میں داخل ہونے سے دربار یزید تک آنے میں کتنا وقت لگا ہوگا, اور دربار یزید میں کتنی دیر کھڑا کیا گیا ہوگا. ایک مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایک مسلمان کھڑا ہوا اور غیرت مند مسلمان نے کہا کہ شہزادی آپ عورت بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں, آپ بیٹھ جائیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. بھائی یزیدی لشکر اجازت نہیں دیتا, تاریخ میں جملہ تو آتا, یزیدی لشکر نے سیدانیوں کو چادر پہننے کی اجازت کہاں دی, مگر تاریخ میں جملہ آیا کہ راستے میں کچھ لوگوں نے چادریں دی. کوئی جملہ آیا کہ کسی ایک مسلمان نے کھڑے ہو کر یہ کہا؟ میں اکثر ایک جملہ آج محرم کی مجلس میں پڑھتا ہوں, آج اسے دوہرا رہا ہوں, اور وہ جملہ میں یہ پڑھتا ہوں کہ اہل بیت ساری کائنات کی مشکل کشا, کسی کو پریشانی ہو اہل بیت کے دروازے پر آ, مگر اہل بیت تو مشکل کشا کون ہے؟ اگر کبھی اہل بیت کسی پریشانی میں ہو تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ ساری کائنات کے مشکل کشا اہل بیت, اور اہل بیت کے مشکل کشا کا نام ہے عباس. زینب کھڑے کھڑے گھٹنے دکھنے لگے. ایک بار اس طرف نگاہ کی جہاں خولی کے گھوڑے کی گردن سے عباس کا سر کھول کے لا کے رکھا گیا تھا, اور بس اتنا کہا, عباس آ کے دیکھ تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا. لیکن پھر بھی یزید کی توجہ نہ ہوئی. یزید کی توجہ ہوئی تو ایک 3 سال کی بچی کے ذریعے سے. کچھ سوچ کر حسین سکینہ کو کربلا میں لائے تھے. ایک چھوٹی بچی, یہ جملہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت دربار شام میں ابھی اس مرحلے پہ جو جہاد نہ زینب کر سکی, نہ کلثوم کر سکی, نہ لیلہ کر سکی, نہ فروا کر سکی, جو رباب کر سکی, نہ فاطمہ کبریٰ کر سکی, وہ ننی سکینہ. یزید کی توجہ ہوئی, ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے, کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے, ایک ہاتھ چہرے پر ہے ایک ہاتھ گردن پر. یہ نیا اور عجیب منظر لگا. کہا تیرا نام کیا؟ بچی کہتی ہے میرا نام فاطمہ ہے, لیکن بابا پیار سے مجھے سکینہ یا سکینہ کہا کرتا. اچھا یہ ہے حسین کی سکینہ, یہ بتا ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں؟ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ہائے سکینہ کے تو بال بھی اس قابل نہیں ہیں. اور یہ کھڑی ہونا اور بیٹھنا کہا, اے یزید یا امیر المومنین، مجھے یقین کامل ہے کہ دربار یزید بھی آپ بھی ہوں گے، اور 20 رمضان کی وہ رات آپ کو یاد آ رہی ہوگی جب بے چینی سے آپ بستر پہ کروٹ بدل رہے ہیں. کلثوم قریب آئی، بابا کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا نہیں یہ تکلیف نہیں ہے، مجھے ابن ملجم کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کی رسیاں سختی سے باندھی گئی ہیں. حسن سے کہو ابن ملجم کی رسی ذرا ڈھیلی کرے ورنہ تمہارا بابا سو نہیں سکتا. مولا ذرا کے سکینہ کا جملہ سنیے. سکینہ کہتی ہے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں میرا بھیا سجاد. آخری دو جملے. ایک بار یزید نے کہا سکینہ بابا کی زیارت کرے گی؟ تڑپ کے کہتی ہے میں تو کب سے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں. اشارہ کیا غلام نے یزید کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا، تشت میں حسین کا کٹا سر نظر آیا. بے اختیار سکینہ رسی سے بندھی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے. یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں تو اس وقت مانوں جب حسین خود سے تیرے سامنے تیرے پاس آ جائیں. بس ایک بار فاطمہ کی پوتی کو جلال آ گیا، جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلایا، بابا میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کٹا ہوا سر تش سے اٹھا، ہوا میں تیرتا ہوا چلا، سکینہ کے جلے کرتے پر آیا. سکینہ نے جھک کے باپ کے ہوٹوں پہ ہوٹ رکھ دیے، بابا ذرا میرے نقصان پہ تماچوں کے نشان تو دیکھ، بابا میرے زخمی کان تو دیکھ. آخری جملہ ادھر کہا ادھر سکینہ رک گئی، لیکن بابا تو تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے، تیرا گلا کٹا ہوا تیرے ہوٹوں پہ چھڑی کے نشان. الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارہ حسینیہ زہرہ کے سزا خانے میں موجود یہ مومنین اور مومنات جو فاطمہ کی پوتی سکینہ کے مصائب پہ اتنا گریا کر رہے ہیں، خدا بندہ بے حق فاطمہ اور بے حق سکینہ ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور روزی کے ذرائع کو اور اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. سطح عذا پر اٹھنے سے پہلے ان کی ساری دعائیں قبول فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.